أتشاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اصل کامیابی آخرت کو بنایا، دنیا کو مسافر خانہ بنایا ہے. دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف، احمق، پاگل اور دیوانہ وہ ہے جو اس دنیا کو اصل زندگی سمجھنا شروع کر دے، اس کی کامیابی کو کامیابی سمجھے اور اس کی ناکامی کو ناکامی سمجھے. دنیا میں بڑے بڑے بیوقوف پیدا ہوئے ہیں، مگر یقین کر لینا چاہیے کہ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ آخرت پہ یقین کریں یا نہ کریں، اس دنیا کی بے ثباتی، اس دنیا کا مسافر خانہ ہونا، اس دنیا کا اصل زندگی نہ ہونا، یہ تو بہرحال سب کو معلوم ہے. یہ دنیا ایک حالت پر قائم نہیں رہتی، بچپن ہمیشہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے. پھر جوانی آتی ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے. پھر بڑھاپا آتا ہے، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، بالآخر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جب ایک حالت پر قائم ہی نہیں ہے، ایک جگہ ٹکی ہوئی نہیں ہے، تو یوں سمجھنا کہ میں کامیاب ہوں یہ بہت بڑی حماقت ہے. کیونکہ اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ کی کامیابی بھی ٹکی ہوئی اور رکی ہوئی نہیں ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے. یہ کامیابی بھی آہستہ آہستہ فنا کی طرف جا رہی ہے. کامیابی آج کل کسے سمجھا جاتا ہے؟ عزت زیادہ مل گئی، دولت زیادہ مل گئی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی کو سمجھتے ہیں نا کامیاب. میرا بیٹا ماشاءاللہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، صحت بھی ہے، تین چیزیں. دولت بھی ہو، عزت بھی ہو اور صحت بھی ہو، کامیاب زندگی گزار رہا ہے. اسی وجہ سے غیر مسلموں کو زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، امریکہ والوں کو زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد فرانس والے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ امریکی نیشنلٹی کے حامل ہیں تو عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، زیادہ نہ ہو کم از کم پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے ہی. امریکہ کا غریب بھی پاکستانیوں کے مالدار سے اچھا ہوتا ہے، کم از کم بجلی تو ہوتی ہے نا، گیس تو ہوتی ہے، علاج تو ہو جاتا ہے اس بیچارے کا. ہمارے ہاں تو مالدار کا بھی علاج، میرا خیال ہے میں شاید انگلش میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں مالدار کا بھی آسانی سے علاج نہیں ہوتا، ان کے ہاں غریبوں کا بھی فری میں ہو جاتا ہے. پورے پورے گردے چینج ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو ریپیرنگ نہیں ہوتی، ان کے ہاں جسم کے پارٹس چینج کر دیے جاتے ہیں، اندھوں کو آنکھیں لگا دی جاتی ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں. ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ترقی یافتہ، ہم ترقی پذیر کہلاتے ہیں. ترقی پذیر کا مطلب ترقی کی طرف گامزن، اور ترقی یافتہ کا مطلب جو ترقی حاصل کر چکا ہو. لیکن یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم ترقی پذیر کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم ترقی پذیر بھی نہیں ہیں، ہم تنزل پذیر ملک ہیں، تنزل پذیر، ترقی کی طرف نہیں جا رہے. یہ تو کتابوں میں بیوقوف بنانے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہ بیوقوف بنانے کے لیے، الو بنانے کے لیے. ورنہ ہم ترقی تنزل پذیر ملک ہے، تنزل، کیونکہ ہمارے ہاں مہنگائی کا ریشو بڑھ رہا ہے، علاج مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. 10 سال پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، اب لوڈ شیڈنگ روز بروز بڑھ رہی ہے. 10-15 سال پہلے وہ کرپشن نہیں تھی جو آج ہے، اور آئندہ آنے والے کل یہ کرپشن اور بڑھنے کے چانسز ہیں، کیونکہ ملک میں اصلاح کی کوئی کوشش، کرپشن ختم کرنے کی، اور کوشش کرے گا کیوں؟ جو دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ ہوتا ہے، پورے ملک کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی ہوتا ہے، وہ کرپشن کا وزیر بنا ہوتا ہے. ساری زندگی دھاندلیاں کر کے وہ خود کرپشن کا وزیر بنا ہوتا ہے. وہ کرپٹ ترین آدمی کرپشن کیوں ختم کرے گا بھائی؟ خیر یہ ایک سیاسی موضوع ہے، الگ بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم ان کو کامیاب سمجھتے ہیں. ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے، چاہے میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، ایک الگ بات ہے، مل تو جائے کسی طریقے سے. تو ہمارے ایک دوست نے سائپرس جانے کی کوشش کی، سائپرس بھی بڑا ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے. اب غیر قانونی طریقے سے کوشش کی، تو اس کا طریقہ کچھ ہوتا تھا کہ اس بارڈر کراس کرتے ہیں غیر قانونی، وہاں فوج سے مقابلہ ہوتا ہے، مارے گئے تو مارے گئے، بچ گئے تو کامیاب. بعض ملکوں کے بارڈر پہ یہ قانون ہے کہ آپ خلاف قانون اگر کراس کر گئے، فوج آپ کو روکے گی، فائٹ ہوگی، مر گئے تو مر گئے، بچ گئے، ملک کے اندر چلے گئے، تو پھر آپ جنت میں داخل ہو گئے، ہمیشہ کی جنت میں. اب آپ کو ملک کا قانون ملک سے باہر نہیں نکال سکتا. تو ایسے ملکوں میں پاکستانی انڈین کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیں، سمجھ رہے؟ جہاز کے کسی کیبن میں بیٹھ کے چلے جائیں گے، یا بارڈر کراس کریں گے، لڑ کے فائٹ کر کے نکل گئے تو نکل گئے. کامیابی کے حصول کے لیے زندگی کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. میں یہ وہ بات کر رہا ہوں جو آج نوجوان کی سوچ ہے، اور نوجوان کی کیا، بوڑھوں کی بھی یہی سوچ ہے، لیکن بوڑھے ابھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو اب زندگی گزار لی، ہم کیا کریں گے امریکہ جا کے، فرانس جا کے، اپنے بچوں کو بھیجو. مدرسے میں بھیج دیا، دنیا کا ناکام ترین. دیکھو یہ سوچ جو ہے نا نوجوان کی اور بوڑھوں کی، بالکل یہی سوچ ہے. یقین نہ آئے تو ایک باپ ہے جس کے دو بیٹے، ایک کہ ابا میں مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہوں، دوسرا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں. تو باپ خوشی سے مر جائے گا کس کی بات سن کے، جو مدرسے کا کہہ رہا ہے بھائی ابا میں مولوی بن رہا ہوں، میرا ارادہ کیا ہے، مولوی بن جاؤں، حافظ بن جاؤں، قاری بن جاؤں، نمازی بن جاؤں، تبلیغ میں سہروزے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ نیک بن جاؤں، چار مہینے لگا رہا ہوں تاکہ بہت زیادہ نیک بن جاؤں، سال کے لیے جا رہا ہوں تاکہ بہت ہی زیادہ نیک بن جاؤں، ابا کو خوشی نہیں ہوگی، پیشانی پہ بل آتے چلے جائیں گے۔ شب جمعہ کا کہا، تھوڑی سی ٹینشن، ایک رات گھر سے غائب کیوں ہے؟ اور اگر یہ کہہ دیا سہروزے کی جماعت میں جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا نیک بن جاؤں، تو پیشانی پہ سلوٹیں آ جائیں گی۔ اور اگر یہ کہہ دیا کہ چار مہینے کے لیے تاکہ اور اچھا بن جاؤں، نیک مسلمان بن کے آ جاؤں، میرے ساری برائیاں مجھ سے چھوٹ جائیں، بدنظری کی عادت ہے، لڑکیوں کو دیکھنے کی عادت ہے، گندی آنکھیں ہو گئی ہیں میری، اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں تاکہ ان آنکھوں میں کچھ نور پیدا ہو جائے، چار مہینے مسجد کے ماحول میں رہوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، نہ سنوں گا نہ کہوں گا، زبان بولے گی بھی تو اللہ اس کے رسول کی باتیں، ساری زندگی گٹکے میں، پان میں اور چکر بازیوں میں لگا دی، لڑکیوں کے پیچھے اور ان کے نمبروں کے حصول اور ان سے گپ شپ اور ایس ایم ایس بازیوں میں لگا دی، جوانی برباد کر رہا ہوں، یہ چیزیں تو مستقبل میں ویسے ہی چھوٹ جائیں گی۔ ابا کو سمجھا رہا ہے بیٹا، ابا کو کون سمجھا رہا ہے؟ بیٹا، ابا یہ چیزیں تو بڑھاپے میں جیسے آپ سے چھوٹ گئی، مجھ سے بھی چھوٹ جائیں گی، میں چاہ رہا ہوں کہ جوانی میں چھوڑ کے ثواب حاصل کر لوں، جب اللہ چھڑوا دیتا ہے پھر ثواب نہیں ملتا۔ دیکھو ایک لڈو مٹھائی کا وہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو لڈو کھلانے والا ہے بینک کے پیسوں سے کھلا رہا ہے، بینک میں جاب کرتا ہے، سودی بینک میں، اس نے آپ کے سامنے مٹھائی لا کے رکھ دی، اب علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ مٹھائی کھانا جائز نہیں ہے، آپ بچنا چاہتے ہیں لیکن دوستی خراب ہونے کا ڈر ہے، دوست کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کو ناراض کرنے میں مخلوق کو راضی کرنا جائز نہیں ہے، اللہ پہلے ہے، دوستی بعد میں، رشتہ داری بعد میں، کر دو ناراض، نہیں کھاؤ۔ اب اگر آپ بچتے ہیں، اللہ کو دوستی پہ ترجیح دیتے ہیں، بہت ثواب ملے گا۔ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، بت پرستی کر رہے ہو، آپس کی رشتہ داریوں کی وجہ سے کر رہے ہو، کلچر ایسا ہے، تمہیں پتا ہے یہ بت غلط ہے، کچھ نہیں کر سکتے، مگر چونکہ کلچر ہے، رشتہ داری ہے، وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں، پرمپرا ہے، پرمپرا یہی چلی آ رہی ہے، تو اگر ہم نے یہ بت پرستی میں قوم کا ساتھ نہ دیا تو رشتہ داروں سے کٹ جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس رشتہ داری کی وجہ سے آج تم خدا کو ناراض کر رہے ہو، کل قیامت کے دن اسی رشتہ داری سے براءت کا اعلان کرو گے، یہ رشتہ داری تو ختم ہو گئے رہے گی بعد میں بھی، قیامت کے دن ایک دوسرے پہ ڈالو گے بلی، اس نے کہا تھا، اس نے مجھے، یہ تو ختم ہو گئی جائے گی، ابھی نہیں ہوئی تو بعد میں ہو جائے گی، ابھی کر دو اللہ خوش ہو جائے گا، ورنہ بعد میں تو جیسے آج کل سیاسی قیدی جب جیل میں ہوتے ہیں نا، تو وہ جیل گئے کیوں؟ اپنے سیاسی رہنماؤں کو خوش کرنے کے لیے، قتل و غارت بھی کیا اور بہت کچھ اپنی تنظیم کے چکر میں، اپنی دوستی یاری کے چکر میں، لیکن جب پھانسی سنا دی جاتی ہے تو سیاسی قائدین برات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق، بولو بھائی، نہیں، کیونکہ مصیبت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا سوائے اللہ کے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب وہ تل ملا رہے ہیں کہ جن کی خاطر ہزاروں ہزاروں قتل کیے، جان ہتیلی پر رکھی، آج جب پھانسی کا پندہ سامنے لٹک رہا ہے تو ان کا ہم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ بہت اچھے، تو عبرت کا مقام ہے، یہ تو دنیا میں اعلان کر دیا، ورنہ آخرت میں تو کرنا ہی تھا، اے اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود ہی مارا اس نے بندوں کو، اللہ کہے گا تو نے کہا تھا، وہ کہے گا اللہ میں نے نہیں کہا۔ تو قرآن میں ہے کہ آخرت میں تو رشتہ داری سے براءت کا اعلان کرنا ہی ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا جگری دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے. قیامت میں رشتہ داری اور دوستی بھی پرہیزگار لوگوں کی تو قائم رہے گی. دنیا میں نیک لوگوں کی دوستی نیک لوگوں کی رشتہ داری یہ قیامت میں بھی قائم رہے گی. دنیا آخرت میں نیک لوگ ایک دوسرے سے براءت کا اعلان نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے اے اللہ یہ میرا دوست ہے یہ میرا رشتہ دار ہے. کیونکہ یہ جنت میں جائے گا کامیاب ہوگا تو کامیاب آدمی سے تعلقات بڑھانے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے. کاش سمجھ میں آ رہی ہوتی. یہ میرا تکیہ کلام بن چکا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. کوشش کر رہا ہوں اس کو چھوڑ دوں لیکن مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بات ایک ترتیب سے چلتی ہے نا تو لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تھوڑی دیر میں سست سونے لگتے ہیں. اسے تھوڑا سا جھنجھوڑنے کے لیے کہتا ہوں. تو کامیاب جو ہے نا کامیاب اس سے تعلق ہر شخص چاہتا ہے. دیکھو میرا موضوع کہیں چینج نہ ہو جائے تبدیل نہ ہو جائے یہ ذرا ذہن میں رکھیں. بات مٹھائی کے لڈو سے چل رہی تھی وہ جو شوگر کا مریض وہاں سے پھر آگے چلاؤں گا میں. یہ بات سے بات نکلتی ہے. دیکھو ہمیں یاد ہے بچپن میں ہماری کوشش ہوتی تھی دولہا کے ساتھ بیٹھیں کسی شادی میں جائیں نا. ویسے یہ دولہا تین چار دن پہلے جب سول کپڑوں میں گھوم رہا تھا تو کبھی خواہش نہیں ہوتی تھی کہ اس سے ہاتھ بھی ملائیں. ایک عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان سمجھا جاتا ہے. ہماری طرح کا انسان ہے پجامے شلوار میں قمیض کرتے بنیان میں گھوم رہا ہے. لیکن بچپن میں ہوتا یہ ہے یہ مشاہدہ ہے اپنا تو ہے آپ لوگوں نے بھی سوچ لیں کیا ہوگا یہ مشاہدہ کہ جو دولہا ہے نا دولہا اس کے پاس بیٹھنے کو زیادہ دل چاہتا ہے اور لڑکیوں کا دل دلہن کے پاس بیٹھنے کو اس سے اپنے تعلقات کے اظہار کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تقریب ہوتی ہے کوئی بڑی تو اس تقریب میں جو مہمان خصوصی ہوتا ہے نا جس کے لیے وہ تقریب سجائی گئی ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. شادی بیاہ کی تقریب میں سب سے معزز دولہا اور دلہن سمجھے جاتے ہیں. سب سے زیادہ فوکس وہی ہوتے ہیں کہ دولہا کیسا لگ رہا ہے اور دلہن. یہ دونوں ہی اچھی نہیں لگ رہی تو پھر مہمان جتنے چاہیں اچھے لگے باڑ میں جائیں. بھائی نہیں آ رہی بات. دولہا اگر اچھا نہیں لگ رہا شوالا اچھا لگ رہا ہے. شوالا ہوتا ہے وہ جو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے شوالا جو بھی ہوتا ہے پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا اب پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو ہر ایک کیونکہ دولہا اس وقت سب سے زیادہ وی آئی پی ہوتا ہے ویل ڈریس ہوتا ہے. تو ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو ہم دولہا سے اپنے تعلقات کا اظہار کرتے تھے لوگوں کی یہ ہمارے انکل ہیں. چھوٹے بچے تھے نا یہ ہمارے پڑوسی ہیں اور جا کے فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے سلام دعا کر رہے ہیں تاکہ دوسرے سمجھیں کہ واقعی دولہا سے ان کی بڑی اچھی دوستی. اس سے ہوگا کیا کہ دوسرے بچوں کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جائے گی. یہ تو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں حالانکہ پتا نہیں ابھی اس دولہا کی گت کیسی بننے والی ہے. تو یہ انسان کی خواہش ہے کہ جو ہم اس سے دوستی کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اس وقت کامیاب ترین انسان نظر آ رہا ہوتا ہے اس تقریب میں وہ کہ سب سے زیادہ کامیاب یہ. اس لیے کہ ایک دلہن ملنے والی ہے اس کو اس لیے کہ عزت بہت ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کے کپڑے سب سے اچھے ہیں. تو یہ شوق ہوتا ہے انسان کو. جب بڑا ہو جاتا ہے تو شوق یہی رہتا ہے اس کے اظہار کے طریقے بدل جاتے ہیں. تو آخرت میں دنیا میں جو دوستیاں ہیں دین کی بنیاد پر تقوی اور طہارت کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوں گی علماء سے محبت علماء سے عقیدت بزرگوں سے محبت والدین سے محبت اللہ کی خاطر یہ محبتیں قیامت کے دن بڑھ جائیں گی کم نہیں ہوں گی. یہ محبتیں بڑھ جائیں گی دونوں طرف سے بڑھیں گی. حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو وقتی طور پر ابتدائی طور پر تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یہ تو ہے نفسی نفسی ہر شخص کہے گا میرا حساب بس میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. لیکن جب حساب و کتاب شروع ہوگا اور کامیابی کی سندیں نیک لوگوں کو ملنا شروع ہوں گی تو پھر جب اطمینان ہو جائے گا کہ میں کامیاب ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کامیاب ہونے والے شخص اپنے تعلق داروں کو جتنا یاد کریں گے اللہ کے سامنے اتنا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یاد کریں گے اللہ میرا فلاں دوست بھی تھا فلاں رشتہ دار بھی تھا اس کا کیا بنا اس کا کیا بنا, میں چاہتا ہوں اس کی بھی نجات ہو جائے. اللہ سے شفاعت کریں گے سفارش کریں گے, بھولیں گے نہیں, یہ نہیں کہیں گے کہ اس پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ کہیں گے اللہ یہ جو پھانسی کے پھندے پر لٹک رہا ہے جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے یہ ہمارا دوست تھا ہمارا رشتہ دار تھا, اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی سزا کو معاف کر دے. برات کا اعلان نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, یہ بھی برات کا اعلان نہیں کریں گے, اور جو جہنم میں جانے والے وہ بھی برات کا اعلان نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ بھائی کچھ تو تعلق داری کا پاس رکھو, ہم تمہارے دوست ہیں رشتہ دار ہیں, اللہ نے تمہارے اعمال کی برکت سے تمہیں معاف کر دیا, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں سزا ملی ہے, ہماری رشتہ داری تھی تم سے دوستی تھی, اس دوستی کا واسطہ کہ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کرو. تو یہ نہیں کہیں گے ہم کیوں کریں, تم بھی نیک بن جاتے, ہم نیک بنے تم بھی بن جاتے, جاؤ بھاڑ میں جاؤ جہنم میں, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث, کہ اہل جنت اللہ سے اپنے رشتہ داروں اور تعلق داروں کی سفارش ایسے کریں گے, اتنی گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے جنت میں جیسے اللہ سے لڑائی کر رہے ہوں. کوئی فقیر بھکاری پیچھے پڑ جائے نا آپ کے, اگر بھائی اللہ کا واسطہ, وہ لڑ نہیں رہا بھیک مانگ رہا ہے, جب بہت پیچھے پڑتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں, بھائی لڑ کیوں رہا ہے, کمبل کیوں ہو گیا ہے, خون کیوں چوس رہا ہے, کہتے ہیں نہیں کہتے, حالانکہ وہ تو بیچارہ مانگ رہا ہے. تو یہ تشبیہات ہیں. نبی نے فرمایا اللہ سے ایسے مانگیں گے جیسے مانگ نہیں رہے بلکہ اللہ سے جھگڑا کر رہے ہیں, پڈا کر رہے ہیں, ابھی نکال ان کو, نکال جہنم سے ان کو, ایسے جیسے لڑ رہے ہیں, حقیقت میں لڑ نہیں رہے ہوں گے, دعا میں گڑگڑائیں گے اتنا. اس لیے اس سے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے تعلق رکھنا اور محبت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ ضائع ہونے والی نہیں ہے. آج بہت سے لوگ علماء سے دینداروں سے نفرت رکھتے ہیں, عیب نکالتے رہتے ہیں بیٹھ کے, عیب داڑھی والوں کے پیچھے پڑ جائیں گے, بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا داڑھی سے عجیب سی نفرت ہوتی ہے ان کو, کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے غلط اس کی داڑھی ہے, کوئی شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کے تمیز سے گاڑی نہیں چلا رہے, وہ الگ بات ہے. داڑھی والوں میں مشاہدہ یہ کہ تھوڑی ادب و تمیز کی تھوڑی سی قلت تو ہوتی ہے, یہ تو ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے, کیونکہ جب اس نے داڑھی رکھ لی اب وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ٹریفک کے قانون کا پابند نہیں ہوں, اب میں کسی کو بھی پھیڑ دوں بھوڑ دوں میں تو جنت میں ہی جاؤں گا. اس پر تو میرے بیانات ہوتے ہیں کہ دیندار لوگ عام طور پر ذرا جو مشاہدہ ہے کہ وجہ اس کی کہ پورا دین نہیں ہے, جب کوئی بھی چیز ادھوری ہوتی ہے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں, ادھوری ہے. آپ نے ڈاکٹر نے آپ کو پرہیز بتایا تھا, آپ نے کہا مجھ سے پرہیز نہیں ہوتا, ڈاکٹر نے کہا چلو جتنی چاہے بد پرہیزی کرو مگر پھر یہ دوا ذرا پاورفل قسم کی, یہ 500 mg کے بجائے 1000 mg کی کھا لینا. اب آپ نے ڈاکٹر کی آدھی بات تو لی آدھی نہیں لی, بد پرہیزی والی لے لی کہ بد پرہیزی کی اجازت ہے مگر دوا والی نہیں لی, تو آپ کہیں کہ پورے آدھے پہ تو عمل کر رہا ہوں نا, تو بعض دفعہ الٹا حساب کتاب ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے داڑھی سے, چڑ ہو جاتی ہے بات بات پہ, داڑھی کے تانے داڑھی کے تانے, داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں داڑھی والے ویسے ہوتے ہیں داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں, مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں, بعض کو مولویوں سے چڑ ہو جاتی ہے, اب یہ مولوی شولوی ایسے ہی ہوتے ہیں, اب یہ مولویوں نے الو بنایا ہوا, اب سارے ایک ہی جیسے ہوتے, اب مفتیوں کا پتا ہے ہمیں کیسے ہوتے, جیسے میں روحانی علاج والوں کو کہتا ہوں نا سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, وہ تو ہوتے ہیں واقعتاً, اس لیے کہتا ہوں روحانی علاج والے سارے ٹوپی ڈرامہ ہوتے ہیں, بتا دوں آپ کو میں, یہ غلط نہیں ہے, اب یہ سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے کہنے کا حق ہے یہ, کیونکہ یہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ علاج ولاج کر رہے ہیں, میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں. کل ایک صاحب آئے کہ مجھ پہ پتہ نہیں فلاں امام نے بتایا کہ اتنے جن ہیں, میں نے کہا جھوٹ کہا ہے اس نے، آپ پہ کوئی جن ون نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ تو نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا جھوٹا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا کیا؟ کہہ رہے پڑھتے ہی نہیں، پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا جھوٹا نماز پڑھا بھی سکتا ہے؟ کسی بھی جھوٹے کو لا کے مسلے پہ کھڑا کر دو، نماز پڑھا دے گا، نماز تو ہو جائے گی. یاد رکھو امام فراڈی نہیں ہوتا، فراڈی لوگ امام بن جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مدرسے کے طلبہ علماء چور نہیں ہوتے. بعض دفعہ چور لوگ مدرسے میں داخلہ لے، پہلے سے خاندانی چور ہوتے ہیں، وہ پہلے سے خاندانی زانی ہوتے ہیں، تو وہ مدرسے میں بھی پڑھ لیتے ہیں. مدرسوں میں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ سے بچہ گھر سنبھل نہیں رہا، چور اچکا ایک نمبر کا بدماش. جو بچے سلیقے والے تھے، سمجھدار تھے، ادب و آداب تمیز رکھتے تھے، ان کو ماں باپ نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا دیا کہ یہ ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہو رہا ہے مدرسوں میں. جو بچے تھے سمجھدار، ذہین بھی ہیں، ماں باپ کا احترام بھی ہے، تمیزدار، خاندانی، ان کو داخل کر دیا او لیول اسکول میں، اے لیول اور او لیول کلوا رہے ہیں. جو بچہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، پتا تھا کہ چور بننا ہے اس نے اور ہمیں بھی مروائے گا، ایسے بچے کو مدرسے میں لے جا کے داخل کر دیتے ہیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، میں مبالغہ نہیں کر رہا. وہ پہلے سے چور ہوتا ہے، مدرسے میں لے جا کے داخل کر دیا اس کو، وہاں بھی جا کے یہی کام کرتا ہے وہ. اب مدرسے میں پڑھنے کا اثر تو بہرحال ہوتا ہے دینی تعلیم کا، اس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا شریف تو بن جاتا ہے، مگر خون میں جو اصل جراثیم تھے وہ ختم نہیں ہوتے. اب جب یہ بچہ مدرسے سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو ہوتا پہلے سے چور ہے یہ، مدرسے والوں نے تو اس کو تھوڑا سا نیک بنا دیا ہوتا ہے. اگر یہ بچہ اسکول میں پڑھتا تو پھر تو سابق صدر بن جاتا. یہ سابق صدر مدرسے میں نہیں پڑھے تھے ہمارے، مدرسے میں نہیں پڑھے تھے وہ. اگر وہ مدرسے میں پڑھ لیتے تو اتنے بڑے نہ ہوتے، تھوڑے سے کم ہوتے، ہوتے پھر بھی، کیونکہ مدرسے والے کے کوئی سانچا تھوڑی ہے کہ فرشتہ بنا کے نکال لیں. لیکن پھر بھی اس حالت سے کچھ حالت بہتر ہوتی. مدرسہ ہمیشہ خیر کا کام کرتا ہے، شر نہیں پھیلاتا، کیونکہ مدرسے میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ ساری اچھی باتیں ہیں. اس میں والدین کا احترام ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، زانی کی یہ سزا ہے، نبی کے اخلاق یہ تھے، پڑوسی کے یہ حقوق ہے. تو وہ وہاں ڈاکو تھوڑی بنے گا وہ. لیکن چونکہ پہلے اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے وہ، اس لیے اچھا بنتے بنتے بھی اس میں بہت ساری برائیاں رہ جاتی ہیں. پھر وہی جب مدرسے سے فارغ ہوگا تو بعض لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں اس کو کہ حضرت جی فلاں مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں. پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو کمبخت نماز ہی نہیں پڑھتے حضرت جی، یہ واقعات مشاہدات ہیں جو بتا رہا ہوں آپ کو میں، پھر میرے پاس فون آتا ہے کہ ہم نے تو مفتی سمجھ کے اپنی بیٹی دی تھی، ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ حضرت جی سے بیعت ہیں. بھائی حضرت جی کوئی بھی ہوں، وہ بیعت ہونے سے پہلے یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ چور ہے، اچکا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کیا ہے. بیعت تو کی ان لوگوں کی جاتی ہے جو بےچارے، ان میں کرپٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں زانی بھی ہوتے ہیں، ان میں شرابی بھی ہوتے ہیں، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں. پیر صاحب کا تو مقصد یہ کہ اس کی اصلاح کر دوں میں، اس میں تو ہر طرح کے لوگ آئیں گے، اس میں ان بزرگ کا قصور نہیں ہے. قصور آپ کا ہے کہ صرف کسی بزرگ سے بیعت دے کر آپ نے اپنی بیٹی دے دی کہ فلاں کا مرید ہے. فلاں کا مرید ہونا کافی نہیں ہے، فلاں جیسا بھی ہے یا نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ او بھائی ایک آدمی کسی ڈاکٹر کا پیشنٹ ہو، اس سے وہ ڈاکٹر تھوڑی بن جائے گا. ڈاکٹر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں کینسر کے مریض بھی ہوتے ہیں، گردوں کے مریض بھی ہوتے ہیں، بلکہ ڈاکٹروں کے پیشنٹ میں زیادہ تر تو بیماری ہوتے ہیں. اب آپ نے کہا اتنے بڑے اسپیشلسٹ کا پیشنٹ تھا، میں نے یہ سوچ کے اپنی بیٹی دے دی کہ صحت مند تو ہوگا نا، یہ تو پتا چلا دونوں گردے ہی فیل ہیں اس کے، حالانکہ گردوں کے اسپیشلسٹ کا پیشنٹ ہے یہ. تو بھائی یہ پیشنٹ اسی وجہ سے تو ہے کہ اس کے دونوں گردے کام نہیں کرتے تھے. کاش سمجھ میں آ جائیں یہ باتیں، وہ ٹرننگ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. بات وہاں سے، یہ نقطے سے نقطے نکلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی مفید ہیں صحت کے لیے. تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ حضرت جی فلاں اتنے بڑے ادارے، دارالعلوم کرنگی سے فارغ ہیں، وہ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیر نگرانی چل رہا ہے، ہم نے یہ سوچ کے اپنی بیٹی دی کہ یہ اتنے بڑے، یہ میرے پاس فون آتا ہے نا میں یہ بتا رہا ہوں، لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی اصلاح معاشرہ کے لیے کوئی ان کی ایسوسی ایشن ہے کہ جس کی بھی ناکام شادی ہو یہ کچھ کریں گے یہ کامیاب بنا دیں گے اور پھر کوئی ایسا نسخہ ان کے پاس. بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ظاہر ہے علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ شاید یہ کچھ صحیح بات بتا دیں. تو وہ اب مجھے یوں بتاتے ہیں، اتنے بڑے مدرسے سے فارغ تھے، اتنے بڑے مفتی تھے اور اتنے بڑے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت تھے. ایک پٹھان تھے میرے پاس آئے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی مناسب سا رشتہ چاہیے، رشتہ ہو فرشتہ ہو. اپنے آپ کو تو ہر آدمی فرشتہ سمجھتا ہے. میرا دل چاہ رہا تھا میں کہہ دوں بہت مناسب رہے گا، وہ میرے سے بہت عقیدت بھی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ پٹھان دماغ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی الٹا ہی نہ ہو جائے. دل بہت چاہ رہا تھا کیونکہ اس وقت میں تلاش میں تھا. تو بار بار کہہ رہے تھے کوئی دیندار ہو. بھائی ہم تو دیندار ہیں نہیں ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جب آدمی کہیں رشتے کی بات کرتا ہے تو اپنی اچھی اچھی خصوصیات ہی بتاتا ہے نا، برائیاں تھوڑی بتائے گا کہ میں گٹکا بھی کھاتا ہوں، میں سگریٹ بھی پیتا ہوں، میں پان بھی پیتا ہوں. میں کھاتا نہیں ہے ساری چیزیں، یہ بتا دوں آپ کو، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے. تو کہنے لگے کہ ایسا ہے کوئی، میں نے دل چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا یار یہ خود ہی کہیں تو پھر بات ہے نا، یہ طرح عزت کے خلاف بات ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں چپ ہی رہا. میں نے کہا کوئی ہوگا تو بتائیں گے. اللہ کی قدرت، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ان کی بچی کی شادی ہو گئی. شادی ہو گئی، سال گزر گیا، ڈیڑھ سال گئے، میرے بیانات میں آتے تھے، میں یہ بات بھول بھی گیا. میرے ذہن میں تھا کہ پھر ایک رشتہ آیا، کسی صاحب نے کہا کوئی لڑکی ہو بتا دیں، تو مجھے یاد آیا وہ پٹھان بھائی تھے. میں نے ان کو بلایا کہ بھئی آپ کی بیٹی کے لیے آپ نے کہا تھا، ویسے میں یہ کام کرتا نہیں ہوں لیکن اتفاق سے کسی نے ذکر کیا مجھے یاد آ گیا. تو انہوں نے کہا اس کی تو شادی بھی ہو گئی، چلو جی مبارک ہو. کہاں شادی ہوئی؟ انہوں نے کہا آپ ہی کے شاگرد سے. کس کے شاگرد سے؟ میرے شاگرد سے، جامعہ تو رشید میں پڑھتا ہے آپ کا خاص شاگرد. میں نے کہا کون ہے میرا خاص شاگرد؟ انہوں نے بتایا کہ ایک، اچھا پھر کہنے لگے لیکن میں جس عذاب سے گزر رہا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں. آپ کا شاگرد تو ہے مگر میری زندگی عذاب بن گئی ہے. اور پھر جو انہوں نے ہمارے شاگرد کے واقعات سنائے، کہا کمبخت جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، گھر داماد بنا ہوا ہے. یہ میری عزت کر رہے ہیں یا پتہ نہیں ذلت کر رہے ہیں، گھر داماد بنا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور بھی بچی کے حقوق ادا نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے. پہلے بڑی جائیدادیں دکھا دی تھیں، اتنی جائیدادیں، مہر میں زمینیں لکھوائی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور مفتی صاحب ہم نے تو صرف دین دیکھ کے کی تھی شادی، مگر ہمیں بڑا مہنگا پڑ گیا سودا. ہمارے تو، میرے تو بھتیجوں میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سب کو لات مار دی تھی کہ ہمیں صرف کیا چاہیے، بولو بھائی، دین چاہیے، عالم ہونا چاہیے، مفتی ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے. لیکن وہ کمبخت تو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، مردہ لاش، یہ الفاظ ہیں، مردہ لاش پڑا رہتا ہے اور گھر داماد، گھر بھی نہیں ہے، تھوڑے دن میں آگے یہیں پڑ گیا. کہہ رہے ایک دن تو میں نے غصے میں کہا وہ نکل یہاں سے چل، اچھا نہیں لگ رہا ایک جوان آدمی مرداروں کی طرح پڑا رہتا ہے. یہ میرے شاگردوں کے حالات. تو میں نے ان سے کہا، کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ جب آپ میرے کسی شاگرد سے شادی کر رہے تھے تو مجھ سے پوچھ تو لیتے کون ہے وہ. انہوں نے نام بتایا تو مجھے پتا چلا وہ تو بیچارہ سائیکی ہے، تو نفسیاتی مریض ہے. اس کو تو جامعہ سے اخراج کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ بندہ چلنے والا نہیں ہے. اب یہ باتیں وہ خود تھوڑی بتائے گا کہ جامعہ تو رشید مجھے مدرسے سے نکال بھی رہا ہے، وہ تو یہی بتائے گا میں پڑھ رہا ہوں اور یہ میری ڈگریاں ہیں اور میں یوں ہیں اور میں یوں ہیں اور دیکھو یہاں پر ماشاءاللہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھا اور اپنی بیٹی پکڑا دی اس کو. تو میں نے ان سے کہا کہ اب حل یہی ہے کہ اس سے طلاق لیں، کیونکہ وہ بات بات پہ چھورا بھی نکال دیتا تھا. غصہ جب آتا تھا نا تو کیا کرتا تھا، ان کو ڈرتا کسی دن غصے میں چھورا ہی نہ مار دے. تو میں نے کہا ابھی تک مارا نہیں ہے چھورا، شکر ادا کرو اس سے پہلے کہ چھورا مار دے اس سے طلاق لے لیں اور کسی اور جگہ کر دیں، کسی اور میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیر میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میری نیت ہے، مطلب یہ کہ جان چھڑائیں وہاں سے کہیں بھی کر دیں۔ تو خیر انہوں نے بڑی مشکل سے جان چھوڑی، جان بھی نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ کہتے چاقو مار دوں گا اور طلاق نہیں دوں گا۔ یاد رکھو جب کسی سے اس قسم کی چیز سے جان چھڑانی ہو تو عدالت کے بجائے بہتر یہ ہے کہ دروازہ بند کر کے کنڈی لگاؤ اور مار مار کے طلاق نکلوا لو اس کی زبان سے۔ عدالت کا جو مسئلہ ہے اس میں کبھی شریعت کے لحاظ سے طلاق ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اس میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کسی بہانے سے چائے پہ بلاؤ، کنڈی لگاؤ اور کٹ لگا کے طلاق لے لو اس سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ہر جگہ ہر قسم کا آدمی چلا جاتا ہے، تو مدرسہ ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ سمجھدار ہے والدین اسے عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو بالکل بیکار تو اپنا بوجھ اتارنے کے لیے کہ یہ یہاں چور اچکا مروانا دے ہمیں، یہ ٹینشن مدرسے والوں کے گلے میں ڈال دو۔ اور مدرسے والوں کے پاس کوئی لیبورٹری نہیں ہوتی ہے پہلے سے، جس کو یوں کر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے یہ اندر سے اچھا ہے یا برا ہے۔ ان داخلے کے جو امتحان ہوتے ہیں اس میں چند ایک چیزیں پوچھی جاتی ہیں، تھوڑا بہت آزمایا جاتا ہے، اس کے بعد داخلہ مل جاتا ہے۔ وہ کر نہیں سکتے، یہ چھانٹی کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ پھر جاتے ہیں اور پھر وہ بدنام کرتے ہیں۔ میں جو مدرسے میں آیا تو حقیقت یہ ہے بلا مبالغہ میں بھی اپنے آپ کو مدرسے کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ تو ہم جیسے نالائق لوگوں پر ایک علم کی ایک چھاپ لگ گئی ہے، تو ہم آج وہ بات ہے نا اندھوں میں کاڑا راجا، بلکہ یہ بھی غلط ہے۔ یہاں پہ ہم تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں کوئی مقتدا رہبر ملے گا ہی نہیں، تو جو ملے گا اسی کو، تو ہم بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس ممبر پہ بیٹھیں، بس یہ کہ کوئی ہے نہیں تو چلو ہمیں بٹھا دیا۔ ورنہ علم دین تو بہت بہت محتاط، پیغمبروں جیسی صفات ہونی چاہیے پھر انسان عالم بنے، پیغمبروں والے اخلاق ہونے چاہیے، پیغمبروں جیسی صفات ہونی چاہیے، پیغمبروں جیسی عبادت کا جذبہ ہونا چاہیے، صحابہ جیسے اخلاق اور قربانی کا جذبہ، ایسے شخص کو علم دین کے لیے داخل کرو پھر دیکھو کیا کام ہوگا۔ لیکن ہم یہ کرتے ہیں سب سے بیکار ترین کو مدرسے میں۔ البتہ اب دینی مدارس میں ذرا خاندانی لوگوں کا کچھ رجحان ہوا ہے، مگر اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ کچھ خاندانی اور پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بھی مدرسوں کی طرف آ رہے ہیں، آتے ہیں ٹکتے نہیں ہیں۔ یہ جو سلیقے اور خاندانی لوگ ہیں یہ مدرسوں میں آتے ہیں تو ٹکتے نہیں ہیں۔ یہ وجہ اس کی ہے کہ ان میں پھر مجاہدہ کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اب جب مدرسے میں آتے ہیں ایسے طلبہ، میں ان کو طلبہ کو تو دیکھنے سے دو چار باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کیسا ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں طالب علم میں چوری کر لی، فلاں تو میں تو آیا تھا کہ یہ سارے حسن بصری جیسے نیک ہوں گے۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ معیار نہیں مل رہا تو وہ بعض بدگمان ہو جاتے ہیں، بعض سے یہ محنت نہیں ہوتی، مدرسوں میں محنت بہت زیادہ ہے۔ پھر مستقبل بظاہر بڑا تاریک نظر آتا ہے، بظاہر کہ مولوی بن جائیں گے کھائیں گے کہاں سے۔ ہم جب مدرسے میں آئے تو یہ سوال سب سے زیادہ ہوتا تھا، کھاؤ گے کہاں سے؟ کیونکہ مدرسے کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے حکومت کے ہاں۔ آپ 8 سال لگاؤ عالم بننے کے لیے، 3 سال میں مفتی بنو، کتنے ہو گئے؟ 11 سال، یہ میٹرک کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میٹرک کے سرٹیفکیٹ کی تو اہمیت ہوگی، مگر 11 سال جس میں صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کر صبح تک آپ نے علم حاصل کرنے میں دن رات ایک کر دیے، اس 11 سال کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسے اس سرٹیفکیٹ کو دکھا کر کسی اسکول میں چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتے آپ، ٹیچر لگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب یہ سارا معاملہ آ جاتا ہے اللہ پہ توکل، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا ہے اور مستقبل کس کے حوالے کرنا ہے، بولو بھائی، اللہ کے۔ اب یہ جذبہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب کوئی شہری لڑکا یا کوئی دیہات میں کسی خاندان سے اچھے خاندان کا لڑکا جب مدرسے میں آیا تو یہ سوالات کھائے گا کہاں سے؟ اب وہ دیکھ رہا ہے میرے ساتھ کا کمپیوٹر میں ڈپلوما کر رہا ہے، وہ جناب میڈیکل سائنس میں 4 سال کا کورس کر رہا ہے، وہ 4 سال کا کر کے ڈاکٹر کی ڈگری ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اور میں 11 سال کا کورس کر کے بھی مکھنچو کا مکھنچو ہی رہوں گا اس کے خیال کے مطابق۔ تو یہ ساری بلائیں اور سارے وسوسے اس کو تنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سال دو سال چلے گا، اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا، بولے چھوڑو یار اس سے بہتر چنچی چلا لے آدمی. لیکن یاد رکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جو چیز، بولو بھائی، چینی جب مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے تو مہنگی بکتی ہے کہ نہیں بکتی؟ آٹا شارٹ ہو جاتا ہے تو مہنگا بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ تو یاد رکھو جب علم کے حصول والے کم پڑ جائیں تو اللہ کی نظر میں علماء کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، ان حالات میں قربانی دے کر علم دین حاصل کرو، اللہ کی نظر میں تمہاری قدر و قیمت انشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ مستقبل میں صحیح علماء کی بہت زیادہ ضرورت ہے. علماء ہیں ہی نہیں، بہت تھوڑے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو، میں حالانکہ ہم تو کوئی خاص عالم بھی نہیں ہے، واٹس ایپ پہ مسائل بتانا شروع کرو تو اب دو دو تین تین سو چار چار سو آڈیوز آئی ہوئی ہیں روزانہ. اسکائپ پہ بیٹھو تو پھر ایک تانتا بن جاتا ہے مسائل کا پوری دنیا سے. یہ کس کی علامت ہے کہ مسائل بتانے والے کم ہیں دنیا میں، کہ ایک جو یہ کام شروع کرتا ہے اس پر پوری گٹھڑیاں آ جاتی ہیں، کر نہیں سکتا وہ. کئی دفعہ خیال آتا ہے واٹس ایپ پہ جو مسائل کا سلسلہ شروع کیا بند کر دوں میں، کیونکہ کیسے سنبھالے ایک آدمی اتنے مسئلے. لیکن بند کریں گے تو یہ جو عوام ہے یہ کہاں جائے گی؟ یہ کس سے پوچھے گی؟ ہر گلی میں ڈاکٹر موجود ہے، ہر گلی میں، لوگوں کے جسمانی علاج کے لیے. مگر فقہی مسائل بتانے والے، حلال حرام، جائز ناجائز، اہل حق کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو پتھر اٹھاؤ گے مفتی نکلے گا. کہیں بھی جائیں نا، کس سے بھی کوئی مسئلہ پوچھ لیں، آتا ہو نہ آتا ہو جواب ضرور دے گا. وہ دوا کا پوچھے نہیں بتائے گا، کہے گا ڈاکٹر کے پاس جاؤ. آپ کسی سے پوچھیں گردے میں پتھری ہے اور یہ پتے میں بھی ہے یہ بھی، تو اگر نسخہ بتا بھی دے گا تو بولے کہ بہتر ہے کہ کسی ڈاکٹر سے کوئی دکھا دیں. لیکن اگر آپ کسی سے پوچھ لیں کوئی فقہی مسئلہ، کوئی شرعی مسئلہ، تو 99% آپ کو مفتی ہی ملیں گے، وہ خود سے بتا دیں گے. تو مسائل بتانے والے، حلال و حرام کا علم بتانے والے بہت تھوڑے ہیں. کوئی بھی اس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سارا بوجھ اسی کے اوپر آ جاتا ہے، سارا بوجھ اسی کے اوپر آ جاتا ہے. ای میل پہ جواب دینا شروع کیا تو ای میل جتنی آنا شروع ہو گئی کہ وہ سلسلہ بند کرنا پڑا، کیونکہ اور بھی کام ہے. انسان سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال کرے، ایسا کام کرے کہ تھوڑے دنوں میں سائیکی ہو جائے. وہ ہر وقت اسٹاک ایکسچینج میں ہمارے بھائی جاب کیا کرتے تھے، اس وقت بہت اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹیں اوپر جا رہی تھی، تو وہاں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جو ہر وقت کروڑوں کے شیئر خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کروڑوں کے شیئر خریدے بیچے خریدے بیچے. تو ان کا سارا دن یہ کرتے کرتے پھر وہ سائیکی ہو گئے تھے، بہت سارے بیمار، سوتے سوتے اڑ جاتے کروڑوں کروڑوں کروڑوں، اٹھتے ہوئے آنکھ کھلتی، اتنے کے سوئی گیس کے لے لو بیچ دو. سارا دن جب یہی کام کر رہے ہیں تو مسلط ہو گیا دماغ پہ، تو اب خواب میں بھی چیخیں نکل رہی ہیں، ہائے مارکیٹ گر گئی، دھام سے اٹھے پتہ چلا بھائی یہ تو بستر میں ہے، کچھ بھی نہیں گرا. ہمیں یہ کیا ہو گیا، اب سے چڑھ رہی ہیں مارکیٹیں، بستر پہ اچھل رہا ہے. بھائی مارکیٹ چڑھ رہی ہے، تو کہاں چڑھ رہا ہے اوپر؟ یہ پاگل دیکھے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. جو آدمی زیادہ پڑھتا ہے نا، ڈاکٹر بن رہا ہو، بہت زیادہ پڑھے، پروفیسر، بعض پروفیسر میں نے پاگل دیکھے ہیں. ہم اسکول میں تھے تو ایک لیفٹنٹ کمانڈر تھے، کتنے بڑے آفیسر مگر پاگل تھے وہ، پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے. وہ جب لیکچر لیتے تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ پڑھ پڑھ کے دماغی توازن خراب. ایک صاحب کو میں نے دیکھا مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپلیکیشن لکھ رہے ہیں انگلش میں، بڑی خوبصورت رائٹنگ، اور اپلیکیشن لکھ کے بوری میں ڈال دیں گے، پھر اپلیکیشن لکھیں گے بوری میں، بوری بھر دی پوری انہوں نے. کسی نے کہا کہ یہ سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہے، جاب کے لیے اپلیکیشن لکھتا ہے، پھر بوری میں ڈال کے پھینک دیتا ہے، پھر لکھتا ہے، یہ کام کرتا رہتا ہے، کیونکہ جاب کے سارا دن جاب تلاش کرتے 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 وہی مسلط ہو گیا. تو کوئی بھی کام انسان اپنے اوپر مسلط کر لے تو تھوڑے دن کے بعد دماغ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ خواب میں بھی یہی چیزیں آنے لگتی ہیں. تو اب ہم بھی مسائل بتا بتا کے صبح بھی شام بھی دوپہر بھی رات بھی موبائل بھی، ابھی واٹس ایپ کو بند کیا، ٹرن موبائل بجنا شروع، موبائل اٹھایا ایک آئے میں دوسرا، دو میسج اور آ گئے. تو تھوڑے دنوں میں کیا، اگر اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کرے انسان تو ہر وقت حلال حرام، طلاق ہو گئی نہیں ہوئی، جو بات نہیں بھی ہے. میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا، بات میں نے کچھ اور پوچھی, وہ کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی. میں نے کہا میں پوچھ کیا رہا ہوں اور آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ وہ بیچارے سارا دن مسائل بتا بتا کے نا پاگل ہو گئے تھے. تو یہ پاگل ہو جاتا ہے انسان. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے, میں الحمدللہ اب تک کی رپورٹ یہی ہے کہ پاگل نہیں ہوں. وجہ اس کی ہے کہ میں جب زیادہ پریشان ہوتا ہوں فون بند کر دیتا ہوں ایسی کی تیسی, چاہے بجتا رہے سارا دن, بند کر رہے ہو سائلنٹ پہ کر دیا. اب چاہے سعودیہ سے آئے, چاہے امریکہ سے آئے, چاہے کوئی مر رہا ہو, کسی کی بیوی بھاگ گئی ہو, میری بلا سے ہم نے ٹھیکا, پہلے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں نا, ورنہ ہماری بھی بھاگ جائیں گی اگر ہماری حالت خراب ہو گئی. اپنا گھر بچانے کی پہلے فکر, پھر بعد میں باقی چیزیں. تو میں یہ مثالیں کیوں دے رہا ہوں, اس لیے کہ دیکھو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں لوگ کم ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس فیلڈ میں لوگ کم ہیں, تبھی ایک آدمی پر بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے, بہت بوجھ آ جاتا ہے. تو اپنی اولاد کو اس فیلڈ میں ڈالو اور ان سے بولو کہ رزق کی فکر, بولو بھائی, نہ کرو, اللہ ہے کھلانے والا, اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دو. اور خدا کی قسم آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی طالب علم نے اپنے آپ کو حصول علم کے لیے وقف کیا ہو اور رزق اللہ پہ ڈالا ہو اور اللہ نے اسے دوسروں سے ہزاروں گنا زیادہ نہ کھلایا ہو, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. اتنا کھلاتے ہیں اللہ کے آدمی رزق سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. میں جب طالب علم تھا تو مدرسے میں داخل ہوا تو جیسے دوسرے طلبہ سے سوال ہوتا ہے ہم سے بھی ہوتا تھا, کھائے گا کہاں سے؟ نہیں یاری بات, ایک سوال یہ ہوتا تھا کھائے گا کہاں سے, ایک ہوتا تھا رشتہ کون دے گا. رشتہ آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں لے کے جائیں, بچہ کرتا کیا ہے؟ آپ کے ڈاکٹر ہے, چلو جی اس میں پاس ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ کے انجینئر ہے, سمجھ میں آتا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے گئے, اپنی بہن کے گھر گئے, بھانجی کا رشتہ اپنے بھتیجے کے لیے, جی کرتا کیا ہے؟ مولوی ہے. نہیں یاری بات, آپ نے کیا بتا دیا, بچہ کیا ہے؟ مولوی ہے. کہیں گے چلو فوراً سے پہلے پتلی گلی سے کوئی مولوی ہونے کی بنیاد پہ دے دے گا؟ مولوی صاحب کرتے کیا, الفلاحیہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں. بزنس کیا ہے؟ کاروبار. بس یہی جاب ہے, یہی بزنس ہے, صبح مدرسے چلے جاتے ہیں, وہاں کیا کرتے ہیں, وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس بنیاد پہ کوئی دے گا آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لے کر آئے؟ کتنا ہی وہ فرشتہ ہی صفت کیوں نہ ہو, کرتا کیا ہے؟ مولوی صاحب ہے, نماز پڑھاتا ہے. تو بولو پھر مولوانوں کے پاس جاؤ نا بھائی, صحیح ہے نا, ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ جاؤ کسی جھگی میں, کسی وہ چندے بندے جو لے رہے ہوتے ہیں وہ بےچارے غریب غربا, ان کی بیٹیوں سے کر لو شادی, کوئی ملے گا ہی نہیں. تو مجھے تانا دیا جاتا تھا کہ آپ مولوی بننے کے لیے مدرسے میں آ گئے, آپ کو کوئی رشتہ, بول لو بھائی, نہیں دے گا. دوسرا تانا کیا ہوتا تھا, کھانے کو, بولو بھائی, نہیں ملے گا. ہم یہ نہیں سوچتے تھے کہ نہیں ملے گا, ہم یہ سوچتے تھے کہ جب اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دیا اب مستقبل کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. وہ شادی کرا دے ٹھیک ہے, نہیں کرائے تو ایسے ہی چلے جائیں, کھلا دے ٹھیک ہے, نہیں تو چلتے چلے, روٹی تو مل ہی جائے گی کہیں نہ کہیں سے, دو ٹائم کی روٹی اصل ضرورت. حالانکہ ہم ایک نمبر لوگ نہیں ہیں, توکل نہیں ہے, جس طرح علم حاصل کرنا چاہیے اس طرح محنت نہیں کی. لیکن اس وقت میں نے زبان سے ایک بات ایک شخص کے سامنے کہہ دی تھی, ویسے ہی ہمارے رشتہ داروں میں ایک نے تانا دیا کہ تمہیں کوئی لڑکی نہیں دے گا. میں نے ویسے ہی گریوی میں, میری نیت نہیں تھی, میں نے کہا میں چار کروں گا انشاءاللہ. وہ جل کے تانا دے رہا تھا نا کہ تجھے تو کوئی بیٹی نہیں دے گا. میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا میں کتنی کروں گا, حالانکہ اس وقت میرا نظریہ بھی نہیں تھا, ارادہ بھی نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا نا کہ میں کروڑوں کماؤں گا تو شاید اللہ, ٹھیک ہے, خیال ہوتا ہے جو کہنا تھا وہ قبولیت کا وقت تھا, بعض اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں. کروڑوں کماتا نہیں لیکن زندگی الحمدللہ کروڑوں کمانے والوں جیسی گزر رہی ہے الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اور اللہ نے شادیاں بھی کرا دی. تو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں میرے بھائی, ہم جیسے نالائق لوگ ہیں, اب صحیح نہیں ہیں ہم, جیسا ہونا چاہیے صرف ایک نسبت علم کی طرف ہو گئی. ٹوٹا پھوٹا توکل, ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا توکل, لنگڑا لولا توکل. اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان اللہ پر ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا توکل بھی کر لے تو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. اب ہمیں ڈر دنیا کا نہیں ہے, آخرت کا ہے کہ اللہ نے تو ساری ذمہ داریاں پوری کر دیں, ہمارے جو ذمہ داری ہیں ہم وہ پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اللہ تو کہے گا سب کچھ دے دیا, تو نے کیا کیا. اب ڈر اس بات کا ہے, دنیا کا الحمدللہ غم نہیں ہے, بہت دے دی اللہ نے دنیا, آخرت کا غم ہے کہ آخرت کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. تو میرے بھائی اپنے بچوں کو اور جو نوجوان لوگ ہیں جو صلاحیت والے ہیں وہ اپنے آپ کو جیسے کوئی ڈاکٹر کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ ڈاکٹر بہت ہیں, اتنے زیادہ ڈاکٹروں کی جاب نہیں ملتی ڈاکٹروں کو. ہسپتالوں میں جاؤ کہنے پہلے سے 6 ڈاکٹر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ انجینئر بہت ہیں, کم ہیں تو علماء اور مفتیان کرام کی کمی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شعبہ چونکہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے اس لیے اللہ نے اس میں قبولیت کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ دنیا آپ کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. جو کشتیاں جلا کے آئے گا اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے آئے گا اللہ اسے بنائے گا, اور جو دولت سامنے رکھ کر آئے گا وہ نہیں بن سکتا, وہ کچھ اور بن جائے گا, عالم نہیں بن سکتا. تو اس شعبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. مدرسوں پہ اعتراض تو کرتے ہیں, مدرسے کے بچے ایسے ہوتے ہیں, مدرسے کے بچے ویسے ہوتے ہیں. تو بھائی آپ خاندانی بچوں کو مدرسوں میں داخل کرو, عزت دار لوگوں کو مدرسوں میں داخل کرو. اور یہ بھی نہیں کہ مدرسے میں ساری غیر خاندانی ہوتے ہیں, اچھے اچھے بھی بہت ہوتے ہیں الحمدللہ. تو آپ داخل کرو, جو سب سے خراب بچہ ہوگا جامعۃ الرشید میں البیرونی میں داخل کرا دیں گے اس کو لے جا کے. البیرونی کے بارے میں کچھ شکایتیں آئیں, یہاں بچے یوں کر رہے ہیں, یہاں یوں کر رہے ہیں. میں نے وہاں کے پرنسپل سے پوچھا, اتنا بڑا ادارہ ہے اس میں اسکول میں یہ رپورٹ. انہوں نے کہا یہ اسکول تو بہت اچھا ہے مگر اس میں جو بچے داخل ہو رہے ہیں یہ سارے محلے سے کوئی کسی کی جوتی چرا کے بھاگا تھا, آج تک پکڑائی میں نہیں آیا, اور جس کی چپل پہن کے گھومتا ہے وہ اس کی پکڑائی میں آ گیا تو اس کو مار دے گا. تو اس نے کہا البیرونی سب سے بہتر ہے, وہاں ہفتے ہفتے رہے گا پتہ ہی نہیں چلے گا, جمعرات کو آئے گا, جمعے کو واپس البیرونی میں لے جاؤ اس کو. سمجھ رہے ہیں بات کو, الجامعۃ الرشید میں داخل کرا دو اس کو. دو عجیب سے تو میں نے داخل کرائے ہیں. ایک بچہ گھر سے بھاگا, باپ سے سنبھل نہیں رہا تھا, باپ نے جامعۃ الرشید کے ایک ذیلی ادارہ ہے اس میں داخل کرا دیا. پھر وہ بچہ وہاں سے بھی بھاگ گیا, پھر باپ دوبارہ آیا کہ یہ بچہ بالکل ہاتھوں سے نکل رہا ہے, سارا محلہ پریشان ہے, ڈاکو بن گیا یہ, دباؤ ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے دوبارہ داخل کرا دیا اس کو. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے اچھے اچھے بچے مدرسوں میں اور مدرسوں کے زیر نگرانی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. یہ اس لیے آپ جیسے نیک لوگ جب نہیں آئیں گے اور دینی اداروں کو آباد نہیں کریں گے تو پھر یہی حساب چلے گا میرے بھائی. تو میں اپنی بات کی طرف آگے جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, ایک تو بد پرہیزی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر کے کہنے سے ہو, اور ایک پرہیز وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر کے کہنے سے ہوتا ہے, ایک وہ پرہیز ہوتا ہے جو کس کے کہنے سے ہوتا ہے. آپ کے سامنے مٹھائی رکھی ہوئی ہے اور مٹھائی کھلانے والا بینک کی آمدن ہے, آپ نے مفتی صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے کھانا, اب آپ کو رشتہ داری کا خیال آئے گا, یہ ناراض ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو لیکن آپ نے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے پرہیز کر لیا, اس پرہیز پہ آپ کو ثواب ملے گا بہت زیادہ. اور ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈاکٹر نے آپ کو شوگر کی وجہ سے مٹھائی کھانے سے منع کیا ہوا ہے, اب آپ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ یہ میرا کتنا قریبی رشتہ دار ہے, ناراض ہو تو ہو, آپ اس کے مشورے پر کبھی بھی مٹھائی نہیں کھاؤ گے. آپ کو پتا ہے کہ یہ لڈو میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے, میرا شوگر لیول بڑھ جائے گا. لہذا آپ یہ بھی نہیں کرو گے کہ ڈاکٹر کو فون کرو کہ ڈاکٹر صاحب مٹھائی کھلانے والا میرے چچا ہیں اور ان کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں, اگر میں نے نہیں کھائی تو یہ ناراض ہو جائیں گے. بلکہ یہاں پر آپ کہو گے ہوتے ہیں تو ہونے دو, میں اپنے چچا کی خاطر اپنے صحت کو خراب نہیں کر سکتا, دین کو تو داؤ پہ لگا سکتا ہوں میں. آج لوگ کہتے ہیں نا اگر ہم نے نہیں کھایا تو وہ تو اتنے قریبی ریلیٹو ہیں ناراض ہو جائیں گے, تو دین برباد کر دو ان کو ناراض نہ کرو. لیکن صحت کی اہمیت دین سے زیادہ ہے. تو یہاں جو آپ پرہیز کریں گے اس پرہیز پہ آپ کی صحت تو اچھی ہو جائے گی مگر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی خاطر قربانی دینے سے, اللہ کی خاطر مجاہدہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو ہر ہر موقع پر انسان کو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ہم حقیقی کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ میں وہ مثال دے رہا تھا کہ دو بچے, ایک امریکہ جانے والا ہے, ایک سہروزے کی جماعت میں جانے والا ہے. جو سہروزے کی جماعت میں جانے والا ہے وہ ابا سے آ کے کہتا ہے, ابا میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھ سے بد نظری چھوٹ جائے, مجھے انٹرنیٹ پہ اور ادھر ادھر لڑکیاں دیکھنے کا بہت شوق, اور میں چاہ رہا ہوں کہ 3 دن تک بچت ہو جائے ان چیزوں سے, شاید کوئی تقویٰ پیدا ہو جائے. تو ابا کی پیشانی پہ کتنی لکیریں آئیں گی؟ 3 دن کی بات ہے تو لکیریں کتنی آئیں گی؟ 3. سلوٹیں کتنی آئیں گی؟ 3. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر آپ نے کہہ دیا کہ ابا میں چاہتا ہوں کہ جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے بد نظری کا, لہذا 3 چلے میں تبلیغی جماعت میں لگانا چاہتا ہوں, کیونکہ 4 مہینے جب لگاؤں گا صبح شام اللہ اس کے رسول کی باتیں سنوں گا, کوئی بیہودہ چیز نہیں, کوئی فلم نہیں, کوئی ڈرامہ نہیں, اللہ اس کے رسول کی باتیں کہوں گا اور سنوں گا. تو 4 مہینے میں امید ہے اتنی دل میں نورانیت پیدا ہو جائے کہ بد نظری کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے. تو ہونا تو چاہیے ابا اگر مسلمان ہے خوشی سے بے ہوش ہو جائے کہ بالکل ہی جڑ سے برائی کا خاتمہ کر رہا ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ. لیکن سہروزے کا سن کر کتنی لکیریں تھیں؟ 4 مہینے کا سن کر جتنی سلوٹیں پورے جسم پہ آ سکتی ہیں, جہاں جہاں بھی سلوٹ کا چانس ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسے چیب عجبی ہو جاتا ہے نا انسان, کیا ہو گیا, کدھر بیٹھ کے آ رہا ہے, بدنیدی چھوڑ جائے گی, نمازی بن جائے, کیسی عجیب سی باتیں کر رہا ہے, داڑھی رکھ لوں گا, شلوار ٹخنے, کیا ہو گیا بھائی, شلوار ٹخنے سے اوپر ہوگی, کیا ہو جائے گا اس سے, کیا ہمارے, ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس سے, ہے بھائی, اس سے کیا بجلی کا بل بھر جاتا, داڑھی جس کی ہوتی ہے اس کے بجلی کا بل کم آتا ہے کیا؟ ابا کی یہ سوچ ہے, وہ اس طرح کی ممکن ہے کہیں نہیں لیکن دل میں سوچ یہی رہے ہوں گے. وہ تو کہنے سے اس لیے ڈریں گے الفلائیہ میں اگلے ہفتے اس پہ کہیں بیان نہ ہو جائے, لیکن دل کی سوچ کیا ہوگی کہ بیٹا تو 4 مہینے لگائے گا, اس کا بجلی کے بل سے کیا تعلق ہے, اس کا گیس کا بل تھوڑی کم ہو جائے گا, لوڈ شیڈنگ تھوڑی ختم ہو جائے گی, اس سے ہمارے جو ہے نا وہ کرائے کے گھر سے ہم ذاتی مکان پہ تھوڑی آ جائیں گے. اب آپ کو جوش پیدا ہوا, آپ نے کہا ابا میں سال کی جماعت میں جانا چاہتا ہوں تاکہ برائی کا جڑ سے خاتمہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ میرے جسم سے سنتوں کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں, پورا نیک ولی اللہ بن جاؤں میں. اب ابا صدمے کی تاب نہیں لا سکتے, بولیں گے یہ بالکل ہی فارغ ہو گیا, کاش میں نے تجھے جنا نہ ہوتا, کاش میری زندگی میں یہ وقت, بولو بھائی, آیا نہ ہوتا. دوسرا بیٹا, ابھی یہ ابا کو اٹیک کا خطرہ ہے, ابھی مرے اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی حفاظت فرمائے, میں مثال دے رہا ہوں بھائی. دوسرا بیٹا آیا, ابا میں امریکہ جا رہا ہوں, مبارک ہو میرا ویزا لگ گیا, اگرچہ مجھے خطرہ ہے وہاں نائٹ کلب ہیں, میں یہاں تو بچتا تھا, وہاں زانی بن سکتا ہوں جا کے, میں وہاں صبح شام ننگی لڑکیاں گھومتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہاں بچنا بڑا مشکل. ابا آپ کو پتا ہے کہ وہاں جب میں جاؤں گا تو شراب سے بچنا, کیونکہ وہاں کی عیاشی پھر تھوڑی نہیں ہوتی ہے, تو یہاں غریبوں کی عیاشی ہے, سائن بورڈ دیکھ لیا تھوڑا سا خوش ہو گئے, تھوڑا سا پھر استغفر اللہ کرتے ہوئے آگے نکل, یہ غریبوں کی عیاشی ہے. یہاں جو غریب لوگ ہیں نا بےچارے, یہ سائن بورڈ دیکھ کے تھوڑا سا خوش ہو گئے, پھر استغفار استغفار استغفر اللہ پڑا اور منہ نیچے کرتے ہوئے مولوی صاحب نے منع کیا تھا, کوئی غلط بات ہوگی, چلو یہ اس سے زیادہ کیا کر لے گا بےچارا. وہاں کی جو عیاشی ہے وہ خاندانی عیاشی ہوتی ہے, وہاں یہ سائن بورڈ یہ چھچورے لوگوں کی حرکتیں ہیں, سائن بورڈ دیکھنا. مجھے وہاں ہمارے ایک شاگرد ہیں امریکن نیشنلٹی کے حامل ہیں, انہوں نے مجھے بتایا, کہہ رہے انگریز بد نظری کرتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا تو بڑے نیک ہیں, اس نے کہا وہ ضرورت نہیں بد نظری کی ان کو, وہ بد نظری تو یہ ہم جیسے چھچوروں کا کام ہے, غریبوں کا کام ہے, ان کو کیا ضرورت بد نظری کی بھائی, وہ نائٹ کلب میں جائے گا, جو عیاشی کرنی ہوگی کرے گا. یہ تو جس غریب کو کچھ نہ ملے وہ بےچارا یہ تھوڑی بہت ادھر ادھر دیکھ کے پھر حضرت حکیم اختر صاحب کا واسطہ پڑتا ہے, بد نظری کا علاج, پھر تھوڑا سا روتا ہے تو ہوتا ہے اللہ کے سامنے. تو اب ابا کو بتا رہے, ابا میں وہاں جاؤں گا, جاب تو اچھی ہے, نائٹ کلب ہے, وہ کروڑ روپے اپنا ذاتی گھر بھی ہو جائے گا, گیس بجلی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا, جنریٹر ایک سے ایک اور کنوپی والے جنریٹر لوں گا, آواز بھی ساؤنڈ پروف وغیرہ وغیرہ, سارے مزے مزے, پیسہ بھیجوں گا. لیکن یہ ہے کہ مسئلے کچھ تھوڑے سے ایسے ہیں کہ خطرہ ہے, نائٹ کلب بھی ہیں اور میں نے وہاں شادی کی, میرے بچے ہو گئے تو بچے بھی ہاتھ سے نکلنے کا ذرا اندیشہ ہے, کیونکہ بچوں کو کوٹ یہاں تو گٹکے پہ بھی ٹھگائی لگا سکتے ہیں, وہاں کچھ بھی کر لو نہیں لگا سکتے, بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے. بیٹی جب 18 سال کی ہوگی نا, بوائے فرینڈ کے ساتھ میرے ساتھ آ کے بیٹھے گی, میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا اور چلی جائے گی کسی کے ساتھ. میں کنٹرول, اگر اللہ نے بچا لیا تو بچا لیا, بہت سے الحمدللہ بچنے والے بھی ہیں, سارے خراب نہیں ہیں, بہت سے وہاں رہ کے بھی بچ رہے ہیں, لیکن چانس بہرحال بگڑنے کا 75% ہے. تو ابا کیا کہیں گے, جو ابھی آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہنے کے لیے وہی کہیں گے, کوئی بات نہیں بیٹا, توبہ کا دروازہ, یہ نیک اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو ویسے تو وہ گئے, بس چھوڑ کیا چھچوری باتیں کر رہا ہے نائٹ کلب کی وجہ سے اور امریکہ کوئی جانا چھوڑ دے, مولویوں کی باتیں, ان کا اپنا حال دیکھو مولویوں کا, تو مسجد سے مدرسہ, مدرسے سے مسجد, ان کی کیا زندگی ہے, ان سے سن کے آ رہا ہے یہ باتیں, چھوڑ یار نیچ گھٹیا سوچ, کیا ہو گیا اگر زنا کر لیا, کیا ہو گیا, یہ تو نجی معاملہ ہے, اللہ غفور رحیم ہے, بخشنے والا ہے, کچھ نہیں ہوتا, پیسہ آ رہا ہے پیسہ. تو بھائی کامیابی کس کو سمجھا جا رہا ہے, دولت کو اور عزت کو. بس ایک چھوٹی سی بات سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں, پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہوں, ہمارے ایک دوست یہاں ان کی فیکٹری بند ہو گئی, جب لوڈ شیڈنگ زیادہ شروع نہیں, بڑے بڑے لوگوں کی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں, بڑے مالدار آدمی تھے, دیندار بھی تھے ماشاء اللہ, حقیقی دیندار, وہ چلے گئے آسٹریلیا, وہاں پولیس میں آفیسر بن گئے, بڑی اچھی جاب ان کی, امن و امان بھی آسٹریلیا میں مثالی امن ہے, کوئی ڈکیتی نہیں, کوئی چوری نہیں ہے, پولیس کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہوتا وہاں, ضرورت نہیں ہے اسلحے کی, عجیب عجیب باتیں, پولیس کا لوگ احترام کرتے ہیں, حیرت کی بات, اور پولیس عوام کا احترام کرتی ہے, اگر کہیں پولیس کھڑی ہو تو اس کی علامت ہے کہ یہاں ڈاکو نہیں آ سکتے, حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے, کہیں اگر آسٹریلیا میں پولیس ہے اس کا مطلب ہے یہاں امن و امان ہے, تو اتنی اچھی پولیس, پولیس کو لوگ ہدیتن چائے پلاتے ہیں خوشی سے, سمجھ آ رہی ہے بات, اور پولیس کوشش کرتی ہے چائے کے پیسے دے دے, سارے عجیب عجیب باتیں جو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی, بھائی کون سی جنت میں رہتے, یعنی پولیس والے کو اگر آپ ہوٹل سے چائے پلا دیں گے تو پولیس والا چائے کے پیسے بھی دیتا ہے, اتنا نیک, 4 مہینے کی ضرورت ہی نہیں تبلیغ میں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اتنے نیک, پولیس کا ڈریس اتنا اچھا اور پولیس والے ایسے ہینڈسم اسمارٹ خوبصورت کہ انہیں دیکھ کے خود بخود گرفتاری دینے کا دل چاہتا ہے, کیا یہ ہمیں گرفتار کر کے لے جائے, اتنا اچھا, سمجھ رہے بھائی, اتنا خوبصورت ایسا ہینڈسم اور ایسے انگلش میں اخلاق سے بات کرے گا کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ مجھے گرفتار کر کے اپنے ساتھ جہاں جا رہا ہے, چلے تھانے میں جا رہا ہے, جیل میں جا رہا ہے, مجھے لے جا اپنے ساتھ, تو اتنی اچھی پولیس اور وہ اس کے آفیسر, اور ایسا ڈسپلن, ایسا نظم و ضبط, بے روزگاری بالکل بھی نہیں ہے, بے روزگاروں کو الاؤنس دیا جاتا ہے, علاج فری اور جنت مزے ہی مزے بھائی, 3 سال وہ آسٹریلیا میں پولیس آفیسر رہے ہیں اور یہاں سے بھاگے تھے بے روزگار ہو کر, چلتی ہوئی فیکٹری ٹھپ ہو گئی تھی, دیوالیہ ہو گیا تھا اس کا, ایسے آدمی کو ایسی جاب مل جائے تو بتاؤ اس کے تو وارے نیارے ہو گئے نہیں ہو گئے, 3 سال رہے اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے بھاگ آئے, مجھ سے ملاقات کی, کہنے لگے کہ میں نہیں جا سکتا وہاں, میں نے کہا کیوں, کہتے ہیں ایسا ننگا پن اور ایسی بے حیائی ہے کہ میں اپنے آپ کو زنا سے نہیں بچا سکتا, اگر میں مزید رہتا تو میں زنا کر بیٹھتا, یہ خطرہ تھا, اسکولوں میں جو بے حیائی ہے بچوں کے سامنے بہت زیادہ, میں واقعات نہیں سناؤں گا اس لیے کہ بے حیائی کے تذکرے سے بے حیائی پھیلتی ہے, کہہ رہے ہیں جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو آسٹریلیا میں مسجد کے امام نے مجھ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو, میں نے کہا واپس پاکستان اسی بے روزگاری میں, تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جنت چھوڑ کے جہنم میں جا رہے ہو, جنت چھوڑ کے بولو بھائی جہنم میں جا رہے ہو, نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ کاروبار ہے کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کا جواب سنیے, بس یہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی جنت ہے آسٹریلیا, آخرت کی جہنم ہے, اور ہمارا ملک دنیا کی جہنم ہے مگر آخرت کی جنت ہے, خاندانی نظام ہے ہمارا, چچا با پھپھا خالہ مامو ممانی احترام ہے, بھائی بہن، بھائی بوڑھے ہو جاتے ہیں بہنوں کی شادیوں کے چکر میں کہ پہلے ان کی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باپ فالص زدہ ہو جاتا ہے، دس دس سال اس کے پہانے اور پیشاب صاف کرتے ہیں بستروں پہ. ایک نسل تو صحیح رہتی ہے ان ممالک میں، دوسری تیسری نسل برباد. تو وہ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے کہ میں، یہ دنیا کی جنت ہے، آخرت کی جہنم. میں اپنے ملک میں جا رہا ہوں جو دنیا کی تو جہنم ہے مگر انشاءاللہ آخرت کی جنت ہے. اور ایک اور واقعہ، انشاءاللہ وقت پورا ہو گیا ہے، دعا کے بعد سناؤں گا انشاءاللہ، اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ. تو وہ آ گئے چھوڑ چھاڑ کے اسی بے روزگاری میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. پھر ان کو سعودی عرب میں بہت اچھی جاب مل گئی. اللہ تعالیٰ بھی خیال کرتے ہیں کہ ایک آدمی دین کی سعودی عرب میں اور عزت کے ساتھ، ورنہ سعودی عرب میں عزت کے علاوہ سب کچھ ہے. غیر ملکیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے معذرت کے ساتھ سعودی عرب میں، الا یہ کہ کوئی بہت اچھا ہو، کوئی نیک ہو. عرب لوگوں میں عادت ہے داڑھی کا احترام کرتے ہیں، وہ دیندار کا احترام کرتے ہیں. یہ پاکستانیوں کی جو سعودی عرب میں عزت نہیں ہے نا، اس میں ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے. سارے جتنے کرپٹ کام ہیں یہ ہمارے بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے اور انڈیا کے نیک نیک مسلمان سارے، اس لیے عربوں کی نظر میں بالکل گرے ہوئے. تو وہ ان کی عزت بھی وہاں بہت ہے ماشاءاللہ. تو عزت کے ساتھ اللہ نے بہترین حلال پوری فیملی کو بلا لیا انہوں نے وہاں پہ. تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے. بھوکا ہو عزت اور غیرت کے ساتھ زندہ رہ لے، اللہ اس کو کامیابی کہتا ہے. اور عزت، بھوکا پیٹ تو بھرا ہوا ہو، عزت چلی جائے انسان کی، غیرت چلی جائے، حمیت چلی جائے، ایسی عزت ہمیں گوارا اور ایسی دولت ہمیں گوارا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اصل کامیابی آخرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کسی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ کامران صاحب نے، ان کی والدہ برکت الرسول کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کی صحت یابی اور ہوش و حواس کی درستگی کے قائم رہنے کی دعا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دوسرا ایک اور اعلان، یہ جو ہماری ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں عثمان، ان کے برادر نسبتی، برادر ان لا ایک ہی تھے، اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، 21 سال عمر تھی. تو 21 سال کا لڑکا ہو اور بالکل نوجوان اور اکلوتا بیٹا ہو، تو اس کی موت یقیناً ایک بہت بڑا والدین کے لیے صدمہ ہوتی ہے. اس بچے کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں اور ان کے والدین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بھی دعا کی درخواست ہے. دوسرا، آج کے جو بیان سے متعلق دو باتیں صرف عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ، میں بعض دفعہ شادیوں وادیوں کا تذکرہ آ جاتا ہے، اس میں نوجوان لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑے مزے ہیں مولوی صاحب کے، چار چار تین تین. تو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بار بار بتاتا رہتا ہوں، یہ جو شادیوں وادیوں کا حساب ہے یہ جہاد کی نیت سے ہے، مزے وزے نہیں ہیں اس میں. مزے تو صرف کنواروں کے ہیں، ایک کے بعد بھی آدمی اتنا پھنس جاتا ہے تو سوچیں جو جس کی تین چار ہوں گی وہ کتنا پھنسا ہوا ہوگا بےچارا، سمجھ رہے؟ تو ترس کھانے کی چیز ہے یہ، رش کرنے کی چیز نہیں ہے. باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ دین کی طرف نسبت جب انسان کی ہوتی ہے تو پھر وہ ٹینشن لیتا نہیں ہے کسی چیز کی، سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹینشن ہونا الگ چیز ہے، ٹینشن لینا الگ چیز ہے. ٹینشن کی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں مگر لیتا نہیں ہے آدمی، چلتا ہے جانے دو. تو جہاد کی نیت کسی کی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، میرے سامنے ایک جوان آدمی آیا وہاں لانڈی سے چل کے، حضرت میں آپ کے بیان سن کے دوسری کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میری پہلی بیوی جو ہے، میں اپنے الفاظ میں ان کی بات تعبیر کر رہا ہوں، ان کے جو تو الفاظ کچھ اور تھے، لیکن وہ جو کہنا چاہ رہے تھے نا وہ یہ کہ ایک بیوی ہے سر دباتی ہے، پاؤں دبانے کا ٹائم نہیں ہے، دوسری آ جائے گی تو پاؤں بھی دبا دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا اتنے مزے نہیں ہو رہے، دوسری آئے گی نا یا تو پہلی والی کو گھر سے نکال دے گی یا پہلی والی اس کو نکال دے گی، اگر دونوں نے نہیں نکالا تو آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا پھر. تو اتنے مزے کی حساب کتاب نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. لڑائیاں ہوتی ہیں سوکنوں میں، جھگڑے ہوتے ہیں سسرالوں سے، سسرال اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جس کا ایک اسرائیل ہو اس کی لیے مصیبت ہے، جس کے چار اسرائیل ہوں، ایک فلسطینی کی چار اسرائیل سے جنگ ہے تو وہ بےچارہ کیا حالت ہوگی اس کی. سسرال ہیں سالے ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں پھر انسان کے پاس، جب تین بیویاں ہوں یا چار ہوں یا دو، ہول سیل کا سب سے نمٹنا، سارے سسروں سے ڈیلنگ، سب ساسوں کو خوش رکھنا، یہ اسباب کی دنیا میں ممکن، یہ اللہ میرے جیسے کمزور آدمی سے یہ کام لے رہے. بہت ٹینشن والا کام ہے، بہت زیادہ ٹینشن. کہ سب کو خوش رکھنا، سارے پھڈوں کو اور سارے تانے بھی سننا اور پھر شکایتیں بھی اور یہ بھی اور وہ بھی اور سوکنوں کی آپس میں، بہت مشکل کام ہے یہ. لیکن ایک کام کی جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مشکل ہے یا آسان، ضرورت ہے تو کرنا ہی کرنا ہے. طلاق یافتہ، بیوہ، کنواری، اتنی عورتیں دنیا میں ہیں کہ اگر آپ نے دو تین شادیوں کو رواج نہیں دیا تو ان کا گریبان قیامت کے دن آپ کے، ان کا ہاتھ آپ کے گریبان پر ہوگا کہ اللہ نے جب تمہیں مرد بنایا تھا تو اس لیے کہ تم عورتوں کی کفالت کرو، زنا کرنے کے لیے نہیں بنایا، کفالت کے لیے نکاح کرو ان سے. تو یہ مجبوری ہے معاشرے کی. کل آپ کی بیٹی طلاق ہوگی تو اس کو بھی، اس کی بھی شادی نہیں ہوگی پھر. تو یہ نبی کی سنت اسی وجہ سے، تاکہ ساری عورتوں کی شادی ہو جائے. تو اب اس نیت سے کریں کہ تاکہ ایک نبی کی سنت زندہ ہو اور ایک ضرورت پوری ہو. اور پھر جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو پھر مشکلات کو اللہ اس پہ آسان بھی کر دیتے ہیں، برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دے دیتے ہیں. تو کریں بھی مشکلات کی وجہ سے، رکے نہیں اس کام سے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں ہو کہ یہ کام لڈو کھانے کے مترادف نہیں ہے کہ ایک دو ہوں گی، ایک سر دبائے گی، دوسرے پاؤں دبائے گی، اور جو ہے کیا نام، ایک کھانا پکائے گی، چوتھی کپڑے دھو رہی ہوگی. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. ابھی جو کھانا پکا رہی ہے نا، جب اس کو پتا چلے گا دوسری آ رہی ہے، وہ زہر ملا سکتی ہے کھانے میں، اس کو مار دو، جان ہی چھوڑو اس کمبخت سے، صحیح ہے نا، چار چال آ رہی ہے. تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں. تو بس سب سمجھ کے، بس شہادت کے لیے ہر وقت تیار، کسی بھی وقت مر سکتا ہوں میں. میں نے جب شادی کی تھی دوسری، میں موت کے لیے بالکل تیار تھا، مرتے مرتے بچاؤں بلا مبالغہ. آج میں نہ ہوتا اگر میرے والدین کی دعائیں نہ ہوتی. اول تو والدین ہی کوشش کریں گے آپ کو مار دیں جان سے، تو بڑا مجاہدے والا کام ہے. لیکن ضرورت ہے معاشرے کی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ، اتنی لڑکیاں جو پیدا ہو رہی ہیں نا، اللہ نے ان کے مقابلے میں مرد پیدا ہی نہیں کیا. جب کیا ہی نہیں ہے تو شادی سے پہلے نہ پیر و مرشد سے پوچھنے کی ضرورت ہے. لوگ پوچھتے ہیں اپنے شیخ صاحب سے میں شادی کر لوں، اور میرے بھائی شیخ صاحب اصلاحی تعلق جو ہوتا ہے نا پیر و مرید سے، وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. ہر چیز میں شیخ صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی پیر و مرشد سے. یہ نجی معاملات ہیں انسان کے، یہ ذاتی چیزیں، اس میں اللہ نے آپ کو، اس میں ماں باپ کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. تو شیخ صاحب تو بعد میں ہیں والدین کے. مجھ سے آگے کہتے میرے پیر صاحب نے منع کیا. بھائی اللہ کے نبی نے ایک سنت ہے، وہ پیر صاحب کو بھی کہیں کہ حضرت آپ بھی سنت پر عمل کریں. نبی نے کنواری سے شادی بھی کی، طلاق یافتہ سے بھی کی، بیوہ سے بھی کی، تینوں قسم کی عورتیں نبی نے رکھی ہیں. تو حضرت آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، آپ کو تو اس سنت پہ زیادہ عمل کرنا چاہیے. الٹا پیر سے بدگمان بھی نہ ہو، وہ بیچارہ جتنا علم ہے اس حساب سے چل رہا ہے. تو آپ شریعت کو فالو کریں، کیونکہ اتنی لڑکیوں کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہے جب تک ایک مرد زیادہ شادی نہیں کرے گا. بہت دنوں کے بعد ایک موضوع آ گیا ہے، میں نے دوبارہ بتا دیا آپ لوگوں کی تاکہ تھوڑی سی ٹیوننگ سروس دوبارہ سے ہو جائے، ورنہ پرانی بات ہو جاتی ہے پھر نظریات خراب ہو جاتے ہیں دوبارہ سے. تو یہ ضرورت ہے. ہر آدمی جس کے بیٹی ہے وہ رشتے کے لیے پریشان بیٹھا ہوا ہے، اور طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب شادی ہو تو. کرو نا، اللہ کے نبی نے تو کی ہے، اس لیے کنواری سے بھی کی، بیوہ سے بھی کی، طلاق یافتہ سے بھی کی، اور ساری مشکلات اٹھائی ہیں. نبی کو بھی کوئی آسانی سے نہیں معاملہ ہو گیا. امہات المومنین کے آپس میں بھی بعض دفعہ کچھ رنجش ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں برداشت کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی، حضرت زینب جو سوکن تھی انہوں نے حضرت عائشہ کی باری میں حلوہ بنا کے بھیج دیا نبی کی خدمت میں. امی عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے اور مداخلت سوکن کی. تو امی عائشہ نے وہ حلوے کی پلیٹ لے کے زمین پہ ماری اور توڑ دی. اب آدمی، ہم ہوتے نا کہتے یہ ہوتا ہے دو جو شادیوں کا انجام، دیکھا اب بھگتو نا. مجھے یہی تانا دیتے ہیں کبھی کچھ مسئلہ ہو جائے نا، دیکھو کر کر بیٹھے ہوئے تین تین چار چار کر، بھگتو. تو نبی نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ صحابہ نے تانا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ہوتے رکھ کے چماٹ لگاتے، تمہاری ایسی کی تیسی میرے سامنے توڑ دیا. یہ حوصلہ سکھایا کہ بھائی کرنی تو ہے، سوکنوں میں یہ جھگڑے بھی برداشت کرنے ہیں، یہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن مسلمان اللہ کو کنوارا پسند ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کو مسلمان فیملی والا پسند ہے. پارک میں ہوتا ہے نا فیملی والے کنوانے کے جاتے ہیں، جنت میں بھی غالب یہی ہوگا جو فیملی بیوی بچے والے وہی آئیں گے، کنوارے سالے وہیں جائیں جہاں دنیا میں جایا کرتے تھے. تو جتنا بڑی فیملی ہوگی اللہ کو اس شخص سے محبت ہوتی ہے کہ گھر بار والا آدمی ہے یہ. تو نبی کی بھی بڑی فیملی تھی. تو اب امی عائشہ کے سامنے حضرت زینب نے کیا کیا؟ برتن توڑ دیا. سید الانبیاء، کتنا غصہ آنا چاہیے لیکن نہیں آیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. غیرت آ گئی کہ باری میری ہے اور دخل اندازی کسی دوسری، میری باری میں تو پورے میرے ہی ہونے چاہیے، کہیں توجہ نہیں جانی چاہیے ان کی. تو برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود جھکے، خود زمین پہ بیٹھے، وہ حلوہ جمع کیا برتن میں، اور پھر بعد میں جب امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا اس برتن کے پیسے ادا کر دینا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کسی اور کا برتن توڑا ہے تم نے. تو نبی کی یہ سیرت ہے, یہ جو ہے نا بیوی بچوں کی فکر سے آزاد ہو کے بالکل عبادت کے لیے یا دنیا کے کاموں میں لگنا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ یہ اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں, مسلمان عورتیں, ان کو ٹھکانہ دو بھائی. اس کے لیے جو مشکلات آئیں گی, خدا کی قسم دو شادیاں کوئی کرتا ہے, جتنی مشکلات آئیں گی بے پناہ ثواب ملے گا اس کو, کیونکہ اس نے زنا کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کی. اور خدا کی قسم بدنظری کے خلاف صبح شام بیانات کرو, زنا ختم نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے ہاں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بدنظری اور زنا کی باتوں کو. آپ جب نکاح کو زیادہ رواج دیں گے تو زنا خود بخود معاشرے سے کم ہوگا. بدنظری کے خلاف بات بھی ہونی چاہیے مگر اتنا مؤثر نہیں ہے, کیونکہ جب اتنی جوان لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کیا کریں گے پھر؟ دوستیاں تو لگائیں گی اور کیا کریں گی. جب مرد کو خود سے کوئی لڑکی آفر کرے دوستی کی, پھر مرد کے لیے بہت مشکل ہے بچنا. تو اس لیے نکاح کو فروغ دیں, نکاح کو, اس سے زنا معاشرے میں کم ہوگا. اور جو مشکلات آئیں ان کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کریں. میرے ساتھ میرے بیان سن کے بعض لوگ دو شادی کر کے آتے ہیں پھر سٹ پٹاتے ہوئے, یہ بڑے چوڑے میں آ گئے, پھنس گئے. تو میں کہتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کرو, خدا کی قسم بہت ثواب ملے گا, بہت. ایک لڑکی کو تم نے اپنے گھر میں لا کے پناہ دی ہے, اس کو عزت کے ساتھ کھلا رہے ہو, پلا رہے ہو, تو اب جو مشکلات آئیں گی اس پہ اللہ کی طرف سے اجر عظیم کی توقع رکھو. کیونکہ نکاح کرنا, شادی کرنا, چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو, یہ پیغمبروں کی سنت ہے. اور بیوی بچوں کی فکر سے آزاد گھومنا یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کا طریقہ. انگریز بالکل آزاد ہوتے ہیں, نہ کوئی بیوی, نہ کوئی فیملی, نہ کوئی بچے. اور نائٹ کلب میں جائے گا, ادھر ادھر بیٹھا گھوما, بیوی رکھی بھی گرل فرینڈ کی صورت میں, پھر وہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور انبیاء نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چار بیویاں رکھی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی دو تو تھیں, ان میں بھی جھگڑے بھی ہوتے تھے, اور یعقوب علیہ السلام کی چار سے زیادہ تھیں. جتنے بھی پیغمبر آپ دیکھیں گے سوائے زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, باقی تمام پیغمبر, اور آدم علیہ السلام, باقی تمام پیغمبروں نے یہ ٹینشن اٹھائی ہے. حالانکہ پیغمبروں کی مصروفیتیں ہم سے بہت زیادہ تھیں, پیغمبروں کے کام جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہم سے, نبی کے تو 23 سال میں پورا دین دنیا میں غالب کرنا ہے, تو نبی کو تو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے تھی نا. لیکن نبی نے کتنی رکھی ہے ایک وقت میں؟ 9 رکھی ہیں. اور ان کی مشکلات بھی, اور جبکہ غربت بھی ہے, بتا دیا کہ غربت بھی جو ہے, غربت میں بھی کر سکتے ہو یہ کام. تم آج دولت ہے, ریل پیل ہے, مگر پھر بھی نہیں ہو رہا. تو یہ میں جو کرتا ہوں یا عیاشی کے لیے باتیں نہیں کرتا, یہ اس لیے کہ تاکہ یہ جو دنیا میں عورتیں ہیں, مسلمان غریب عورتیں ہیں, جہیز نہیں ہے, کسی کے پاس کیا مسائل ہیں, ان کو آپ ٹھکانہ دیں. یہ آپ کی مسلمان بہنیں ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے ان کو عزت کے ساتھ کھلانا, گھر میں دلہن بنا کے لانا, دوستیاں نہ کریں ان سے. تو یہ اس لیے کہتا ہوں. اور وہ واقعہ جو میں نے چھوڑ دیا تھا, وہ ایک اور باہر والا, وہ یہ کہ وہ یورپ میں اور ہمارے ملکوں میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے وہاں بھی بہت کچھ ہے, لیکن یہاں دینی لحاظ سے اس سے بہت زیادہ ہے. ہمارے ایک استاذ باہر گئے دورے پر انگلینڈ میں, تو وہاں ایک انگریز ان کو, مسلمان ان کو بتا رہے تھے کہ انگلینڈ میں دین ماشاءاللہ بہت ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں فلاں مسجد میں اتنے نمازی ہیں, فلاں مسجد میں اتنے. تو بتانا چاہ رہے تھے کہ اب پاکستان اور انگلینڈ بھی برابر ہو گئے دین کے معاملے میں. تو ہمارے استاد ان کی سنتے رہے, انہوں نے کہا کہ ہماری صرف شب جمعہ میں مدنی مسجد میں ایک رات میں جتنے نمازی ہوتے ہیں نا, آپ کے پورے انگلینڈ کے پورے سال میں اتنے نمازی نہیں ہوں گے. سمجھ رہے؟ انگلینڈ کے پورے سال کی ہر ہر مسجد کے نمازیوں کو جمع کر لو, اور ہمارا شب جمعہ کا ایک اجتماع, اس میں جتنے سجدے ہو جاتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ کوئی کمپیئر کر ہی نہیں سکتے, دینی کی بہاریں جو یہاں ہیں وہاں سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. بہت زیادہ اسلامی ملکوں میں دین کی بہاریں, عزت ہے, احترام ہے, باقی کچھ چیزیں ہیں وہ الگ بات ہے, وہاں کرپشن نہیں ہے, یہاں کرپشن بہت ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن من حیث المجموعہ اگر دیکھا جائے تو میرے بھائی بہت زیادہ فرق ہے. یہاں ایمان بچنے کے امکانات زیادہ ہیں, وہاں ایمان بچنے کے امکانات بہت کم ہیں. وہاں جن لوگوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے وہ بڑی جان جگہوں پہ رہ کر اور بہت مجاہدے کر کے بچایا ہے. تو اس لیے اولین کوشش یہی کیا کریں کہ اگر یہاں آپ کو حلال رزق کا ذریعہ مل رہا ہے تو یہیں کو ترجیح دیا کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.